الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحاب الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته معزز علماء محترم دوستو بزرگو اور عزیز نوجوان ساتھیو اس مجمع میں ارباب علم و فضل تشریف فرما ہیں اور میں ایک طالب علم ہوں اور ان حضرات سے علم و عمل میں بہت چھوٹا ہوں اس لیے طبیعت محجوب ہو رہی ہے اور ایک قسم کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں سے سنی ہوئی اور ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو میرے لیے بھی نافع ہو تمام حاضرین کے لیے بھی نافع ہو اور سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے تکمیل حفظ قرآن ایک بابرکت موقع یہ تکمیل حفظ قرآن کی مجلس ہے اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا عبدالاول صاحب اور شیخ الحدیث مولانا محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے حق تعالی شانہ کا ہم پر فضل و احسان ہوا کہ ہمیں اس میں شرکت کا موقع نصیب ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا جب قرآن ختم ہوتا تھا تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص قرآن ختم کرتا ہے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر فرشتہ بوسہ دیتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اگر کسی کا قرآن رات کو ختم ہوتا ہے تو طلوع صبح صادق تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اگر صبح ختم ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں لہذا یہ مجلس بڑی بابرکت ہے اور یہ حق تعالی شانہ کا فضل ہوا کہ انہوں نے ہمیں شرکت کا موقع نصیب فرمایا اللہ تعالی اسے ہم سب کے لیے مغفرت کا اور زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے آمین قرآن کی حفاظت کا وعدہ خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی اس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں اس آیت میں دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی انا نحن نزلنا الذکر دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہمارا کلام ہے اور ہمارا نازل کردہ ہے آگے وانا له لحافظون اس کی دلیل ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک اس کے الفاظ اور اس کے معانی کی ہم حفاظت کریں گے اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ جھوٹ اور باطل نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتا ہے نہ پیچھے کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے اس کتاب میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے نہ الفاظ میں کمی بیشی کر سکتے ہیں نہ معانی میں تحریف اللہ تعالی کاتبوں سے اس کتاب کے رسم الخط کی حفاظت کروا رہے ہیں، حافظوں سے الفاظ کی حفاظت کروا رہے ہیں، قاریوں سے ان الفاظ کی صحیح ادائیگی کی حفاظت کروا رہے ہیں، اور علماء، مفسرین، محدثین اور فقہا سے اس کے صحیح معانی کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کو اتارا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ آیت کا دوسرا حصہ شروع میں کیے ہوئے دعوے کے لیے دلیل ہے۔ قرآن کا چیلنج، دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارا کلام ہے اور اسے ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ اس دعوے پر قرآن مجید میں دو بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل اس کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو، اس کی جامعیت کو دیکھو، اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں تھوڑا سا بھی شبہ ہے تو پھر ایسی دوسری کتاب تیار کر کے پیش کرو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کی ہے اور یہ قرآن ان کے ذہن کی اختراع ہے، تو مکہ مکرمہ میں اس وقت بڑے فصیح اور بلیغ لوگ رہتے ہیں، ان سے کہو کہ وہ بھی ایسی کوئی کتاب پیش کریں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی دوسری کتاب تیار کر کے لائیں، تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، چاہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا کہ اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں تمہیں اگر تھوڑا سا بھی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی دوسری کتاب تیار کر کے لے آؤ، اس کی جتنی صورتیں اب تک نازل ہوئی ہیں اتنی تم بھی پیش کرو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر اس چیلنج کے سامنے دنیا عاجز تھی، ایسی کتاب پیش کرنے کی کسی میں صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ کیسے کرتے؟ آخر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ جب ان کا عجز ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اس قرآن کی صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو اپنی مدد کے لیے جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو، اس میں بھی بیچارے عاجز رہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ایک اور حکم نازل فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر اتاری، تو تم اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک صورت ہی صحیح، سورۃ الکوثر جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت آ جائے گی لیکن تم یہ کام پورا نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے کا کلام تیار کرنا مخلوق کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ کام اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ عجیب بات کہلوائی کہ تم یہ کام اس وقت میری زندگی میں بھی نہیں کر سکو گے اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک نہ تم اور نہ کوئی اور کر سکے گا۔ اب دیکھیے، اس چیلنج کے بعد 1430 سال گزر گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس عرصے میں اسلام کے خلاف بے شمار سازشیں ہوئیں، اس لیے یقیناً اس چیلنج پر بھی غور کیا گیا ہوگا اور اس کام کے لیے بھی لوگوں کو تیار کیا گیا ہوگا، لیکن آج تک دنیا عاجز ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت تو کیا، اس کی ایک آیت جیسی دوسری آیت بنانے سے بھی قاصر ہے۔ 1430 سال سے یہ چیلنج ہے، اللہ اکبر، اس وقت بھی غیر مسلموں میں عربی جاننے والوں کی کمی نہیں ہے، عربی زبان کے بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں اور قرآن کا یہ چیلنج آج بھی باقی ہے، مگر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اسے قبول کر کے قرآن کی کسی آیت کے برابر ایک آیت بھی پیش کر سکے۔ دنیا آج تک عاجز رہی اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مسلم اسکالرز، ایک مرتبہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی چند غیر مسلم اسکالرز سے ملاقات ہوئی اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر گفتگو ہوئی۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے جہنم کی وسعت احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان فرمائی کہ وہ اتنی وسیع اور اتنی گہری ہے۔ پھر فرمایا کہ تم سب عربی زبان کے ماہرین ہو، تم لوگ اپنے اپنے انداز میں جہنم کی وسعت کو بیان کرو۔ ان سب نے اپنی اپنی کوشش کی اور مختلف عبارتیں پیش کی۔ جب سب فارغ ہو گئے تو علامہ نے فرمایا کہ اب سنو کہ قرآن مجید جہنم کی وسعت کن الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے جہنمیوں کو اس میں داخل کرنے کے بعد پوچھیں گے کہ تو بھر بھی گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ اس کو سن کر سب ششدر رہ گئے اور اعتراف کیا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور اس کی جامعیت کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی دلیل، تو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل اس کا اعجاز ہے کہ اس جیسا کلام تیار کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں، لیکن یہ دلیل صرف اہل علم سمجھ سکتے ہیں، عوام الناس کی سمجھ سے یہ بالا تر ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں کہ فصاحت کیا ہے اور بلاغت کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل ایسی بیان فرمائی جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ یہ قرآن ہمارا کلام ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اس میں کوئی شخص کمی یا اضافہ نہیں کر سکتا، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اگر یہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو اب تک اس میں دوسری کتابوں کی طرح تبدیلی آ چکی ہوتی، مگر چونکہ یہ ہمارا کلام ہے اس لیے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی لیے اس میں اب تک ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ سوچئے، 1400 سال کی زیادہ مدت گزر گئی، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک زبر یا زیر کا فرق نہیں آیا۔ غیر مسلموں کا اعتراف، اور غیر مسلموں کو بھی اس کا اعتراف ہے، وہ اس بات میں تو کلام کرتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو انہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، مگر اس بات کا انہیں بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے وقت سے لے کر آج تک اس میں ایک زبر یا زیر کا فرق بھی نہیں آیا. ایک غیر مسلم مؤرخ ولیم مو نے لکھا ہے کہ 12 صدیہ گزر جانے کے بعد قرآن میں ایک نقطے تک کا فرق نہیں آیا, اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی, اور 1400 سال کی زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی یہی حال ہے. الحمدللہ اگر اتنی مدت میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا تو یقیناً اس کی حفاظت ایک ایسی ذات کر رہی ہیں جس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں, اور وہ اللہ احکم الحاکمین کے سوا کون ہے. مامون رشید کا ایک واقعہ. مامون رشید کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ مامون کے دربار میں ارباب علم و فضل کی ایک سالانہ مجلس منعقد ہوتی تھی جس میں مسلم غیر مسلم سب کو حاضر ہونے کی اجازت تھی, اور مختلف علمی عنوانات پر گفتگو ہوتی تھی. اسی قسم کی ایک مجلس میں ایک شخص داخل ہوا, خوبصورت لباس, صاف ستھرا, خوشبو کی مہک. وہ سلیقے سے داخل ہوا اور سلیقے سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. جب گفتگو کی نوبت آئی تو اس نے بڑی فصاحت و بلاغت سے بات کی. مجلس برخاست ہونے پر مامون نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ آپ یہودی ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں. مامون نے اس کو اسلام کی دعوت دی, مگر وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر مطمئن ہوں. ایک سال کے بعد اس نے دوبارہ اسی پروگرام میں شرکت کی, اور اس مرتبہ فقہ کی موضوع پر بڑی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو کی. مجلس کے بعد مامون نے اس سے کہا کہ تم تو وہی معلوم ہوتے ہو جو گزشتہ سال آئے تھے. اس نے کہا کہ ہاں. مامون نے کہا کہ تمہارا اسلام لانے کا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میرے دل میں یہ دعویٰ پیدا ہوا کہ دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں ان کو پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعوت اللہ کا اثر کب ہوگا؟ دیکھو میرے بھائیو, دعوت اللہ کا اثر ہوتا ہے بشرطے کے نیت اور طریقہ اچھا ہو. دعوت اللہ میں 3 چیزوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے, نیت, طریقہ اور بات. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہی جائے گی تو دل پر ضرور اثر کرے گی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیں. تو مامون کی دعوت سے اس شخص کے دل پر اثر ہوا, اور اس کو خیال ہوا کہ دنیا میں جو مذاہب رائج ہیں ان کا امتحان لینا چاہیے. اس نے کہا کہ میں نے تورات کے 3 بہت عمدہ نسخے تیار کیے, لیکن ہر ایک میں اپنی طرف سے کچھ کمی زیادتی کی اور حذف و اضافہ کیا. ان نسخوں کو لے کر میں سیناگوگ میں چلا گیا. وہاں لوگوں نے 3 نسخے ہاتھوں ہاتھ خرید لیے. اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے اسی طرح کمی زیادتی کے ساتھ بہت عمدہ لکھ کر گرجے میں بیچنا چاہا. وہاں بھی لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیے. اس کے بعد قرآن کے 3 نسخے کمی زیادتی کے ساتھ بہت عمدہ تیار کیے, اور مسجد چلا گیا. وہاں عجیب صورتحال دیکھی. جو بھی خریدنے کے لیے آتا وہ اس کی صحت کی تحقیق کرتا, اور جب کمی زیادتی پاتا تو وہ واپس کر دیتا. میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اس کتاب کے ماننے والے اس کی اوتھنٹیسٹی کی تحقیق کیے بغیر اس کو قبول نہ کرتے ہو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک غیبی طاقت ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے. اس حقیقت نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. حفظ قرآن کا نہ ختم ہونے والا شوق. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کتاب کی احکم الحاکمین خود حفاظت کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہر دور میں سینکڑوں بچوں کے دلوں میں حفظ قرآن کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، والدین اپنے اولاد کو حفظ قرآن کی رغبت اس لیے دلاتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اولاد کو حافظ بنانے پر انہیں بھی آخرت میں فائدے حاصل ہوں گے اور ان کی اولاد کو بھی بڑی فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن 10-12 سال کا بچہ ان فوائد اور فضائل کو نہیں سمجھتا۔ آپ کسی جگہ حفظ کلاس میں چلے جائیں اور طلبہ کو ایک طرف سے پوچھنا شروع کریں کہ بیٹا، آپ حافظ کیوں بن رہے ہیں؟ اکثر بچے حفظ قرآن کی فضیلت نہیں بتلا سکیں گے۔ اس کے باوجود ہزاروں بچے بڑے شوق سے قرآن یاد کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بچے استاد کی سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، ڈیٹینشن بھی گوارا کر لیتے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے دوسرے دوست مدرسے میں 5 بجے آ کر 7 بجے فارغ ہو جائیں گے اور مجھے 8 بجے تک پڑھنا پڑے گا، اور ڈیٹینشن کی صورت میں پتہ نہیں کب چھٹی ملے گی۔ اور فکر مند استاد تو صبح اسکول سے بھی پہلے بلاتا ہے اور اسکول کی چھٹیوں میں بھی فارغ اوقات میں پڑھاتا ہے، مگر بچہ ہے کہ حفظ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ سوچو میرے بھائیو، اس نظام کے پیچھے کون سی طاقت اور کون سی قوت کام کر رہی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہو کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی ان بچوں سے اپنے کلام کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ دوام کے ساتھ اس پر عمل نہیں کر پاتے، اور یہ بچہ 3-4 سال تک اس کام میں برابر مشغول رہتا ہے جبکہ اس کو اس عمل کی فضیلت تک معلوم نہیں ہوتی۔ اس بچے کے دل میں یہ شوق کون پیدا کرتا ہے اور کون باقی رکھتا ہے؟ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ انگلینڈ کے اس لادینیت اور عیش پرستی کے ماحول میں ہمارے بچے جم کر پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو یاد کر رہے ہیں۔ کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ، آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ ہمارے یہاں پہلے حفظ کی 6 کلاسیں تھیں، اب 5 ہو گئی۔ بلکہ تقریباً ہر مکتب میں ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے۔ والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کسی مدرسے میں حفظ کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ قرآن کا ایک اور معجزانہ پہلو، اور پھر یہ بچے ایک ایسی کتاب کو یاد کرتے ہیں جسے وہ سمجھتے نہیں۔ آپ کو پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملے گی کہ طلبہ کوئی ایسی کتاب یاد کر رہے ہوں جس کو وہ سمجھ نہ رہے ہو۔ کسی پنجابی بچے کو گجراتی کا ایک مضمون دے دو اور کہو کہ اس کو سمجھے بغیر پڑھنا سیکھو، گجراتی الفابیت سیکھ کر گجراتی پڑھنا سیکھو اور سمجھے بغیر پڑھ کر سناؤ، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کسی کو انگریزی کے حروف تہجی سکھا دو اور کہو کہ سمجھے بغیر انگریزی پڑھنا سیکھو، وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ صرف کلام پاک کی خصوصیت ہے کہ لاکھوں انسان بغیر سمجھے اسے یاد کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی اتنا صاف ستھرا اور صحیح کہ پتہ نہیں چلتا کہ پڑھنے والے عربی ہیں یا عجمی۔ قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ پورا یاد ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک یاد رہتا ہے۔ حفاظ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آج بھی درجنوں حفاظ ایسے ملیں گے جو ایک مجلس میں پورا قرآن سنا دے، اور جسے پورا قرآن یاد نہ ہو وہ حافظ ہی کیا ہوا۔ قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن سے شغف۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. 10-11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لینے کے بعد روزانہ تقریباً پورا قرآن اپنے استاد کو سناتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جو شخص ایک مجلس میں الحمد سے والناس تک نہیں پڑھ سکتا اسے یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حافظ کہے. اگر کسی نے ان کے سامنے ذکر کر دیا کہ میں حافظ ہوں تو فوراً امتحان لینا شروع کر دیتے تھے. ان کا خود کا حال یہ تھا کہ تہجد کی نماز میں تجوید کے ساتھ 8 پارے کی تلاوت کا معمول تھا، اور طالب علمی کے زمانے میں آپ کا روزانہ 15 پاروں کی تلاوت کا معمول تھا. ان کے بارے میں میں نے اپنے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا. اس وقت قاری صاحب وضو فرما رہے تھے. وضو سے فارغ ہوئے اور ملاقات ہوئی. قاری صاحب نے فرمایا کہ میں 2 رکعت تحیت الوضو پر لیتا ہوں. حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ نفل نماز ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. قاری صاحب نے نماز شروع کی تحیت الوضو کی. پہلی رکعت میں 10 پارے کی تلاوت فرمائی. بچپن میں حفظ قرآن، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن یاد ہو جاتا ہے اور بوڑھوں کو بھی. ایک بزرگ گزرے ہیں، ابن لبان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1 سال میں قرآن حفظ کیا اور ان کی اس وقت عمر 5 سال تھی. 4 سال کی عمر میں شروع کر کے 5 سال کی عمر میں ختم کر دیا. بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ ہو گئے، اور 11 سال کی عمر میں انہوں نے مسجد حرام میں لوگوں کو تراویح پڑھائی. علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رنگون میں ایک 4 سالہ لڑکی کو دیکھا جس کے بارے میں اس کے والد کا دعویٰ تھا کہ وہ مادر زاد حافظہ تھی. حفاظ اس کے پاس آتے اور اس کا امتحان لیتے کہ بیٹی فلا جگہ سے پڑھو، وہ فر فر سناتی تھی.
مادر زاد کا مطلب یہ ہے کہ پیدا اسی حافظہ، یعنی جب وہ پیدا ہوئی تھی تو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، بس وہ حافظہ تھی. جب بولنے لگی تو اس وقت اسے پورا قرآن یاد تھا. تو حفاظ آتے تھے، جب سنتے تھے کہ ایسا ہے تو حفاظ آتے تھے اور اس کا امتحان لیتے تھے اور فر فر پورا قرآن پڑھتی تھی.
چشتی سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں 7 قراءتوں کے حافظ ہو چکے تھے. قراءت سبا پڑھنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے وہ آپ کسی قاری صاحب سے پوچھیے، لیکن وہ 7 سال کی عمر میں حافظ بھی ہو گئے، اور وہ بھی 7 قراءتوں کے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ قرآن. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بھی بہت مشہور ہے. سمندری راستے سے حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پتہ چلا کہ قافلے میں کوئی حافظ نہیں. حضرت نے پسند نہیں فرمایا کہ تراویح علم طرح سے ہو. آپ نے عزم کر لیا اور رات تراویح میں جتنا سنانا ہوتا وہ دن میں یاد کر لیتے تھے. ایک ہی مہینے میں حافظ ہو گئے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 70 سال کی عمر میں جیل میں 2/3 قرآن حفظ کیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حفظ قرآن. قرآن حفظ کرنے کی مدت عموماً 3 سال ہے، مگر یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اتنی ضخیم کتاب چند ہی دنوں میں یاد ہو جاتی ہے. فقہ کے مشہور امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. جب وہ فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو امام صاحب نے پوچھا کہ قرآن یاد ہے یا نہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ نہیں، قرآن کا حافظ نہیں ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے قرآن مجید اچھی طرح یاد کر لو، پھر علم فقہ حاصل کرنے کے لیے آنا۔ ان کے دل میں حصول علم کا شوق تھا، اس لیے وہ حفظ قرآن میں مشغول ہو گئے۔ ایک ہی ہفتے میں پورا قرآن اچھی طرح یاد کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لے کر اطمینان حاصل کیا۔ کیوں ممتاز نہ ہو، اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ زبیدہ کے باندھ دیا۔ مردوں کی طرح بے شمار عورتوں نے بھی قرآن پاک کی خدمت کی ہے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کی 100 باندھ دیا تھی، اور وہ سب قرآن کی حافظہ تھی۔ محل میں کام کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ جب کوئی نیا مہمان محل میں آتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہے۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مجید سے لگاؤ میں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک نشانی تھے۔ بچپن ہی سے قرآن مجید سے ایسی مناسبت تھی کہ اپنے مستقبل کے استاد سید القراء قاری محی الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تراویح میں لقمہ دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید اتنا یاد تھا کہ قرآن کو آگے سے پڑھنے کی طرح پیچھے سے بھی پڑھ سکتے تھے، یعنی آخری آیت پہلے پڑھتے، پھر اس سے پہلے والی، پھر اس سے پہلے والی۔ اگر کوئی شخص ان سے سوال کرتا کہ قرآن میں حرف لام کتنی جگہ آیا ہے، یا فلاں سورت میں کتنے رکوع ہیں، یا فلاں آیت سے سورت کے آخر تک کتنی آیتیں ہیں، تو وہ فوراً بتلا دیتے تھے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیات کے صرف آخری کلمات کو قرآن کے شروع سے آخر تک روانی کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ العالمین، الرحیم، الدین، والناس تک۔ رمضان المبارک میں آپ تراویح کے بعد سے صبح صادق تک نماز میں روزانہ 10 پارے تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس طرح 3 دن میں قرآن ختم ہوتا تھا، پورے رمضان میں 10 قرآن 10 قراءتوں میں ختم فرماتے تھے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم سوتے تھے، اس لیے کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے اونگ آ جاتی تھی، لیکن بیدار ہونے پر جس لفظ پر اونگ آ گئی تھی اسی سے شروع فرما دیتے تھے، اس کے خلاف کبھی نہیں دیکھا گیا۔ میرے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر میں جو دعویٰ پیش کیا، اسے وانا لہ لحافظون کی دلیل سے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حفاظت قرآن کا جو انتظام 1400 سال سے پوری دنیا میں چل رہا ہے، ایسا انتظام مخلوق کے بس میں نہیں ہے، یہ انتظام میں ہی کر رہا ہوں۔ حافظ قرآن کا قبر میں احترام۔
بس بھائی، اب جو ہے قرآن کے جو حقوق ہیں وہ غور سے سن لیجیے، اور پکی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ یہ قرآن کے جو بڑے بڑے حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر کچھ علامتیں لکھی ہیں کہ یہ علامات ہیں اس بات کی کہ بندہ اللہ کے دربار سے دور کر دیا گیا ہے۔ کچھ علامتیں لکھی ہیں کہ یہ علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہ ملنا۔ تو جن حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی انہیں بہت فکر کرنی چاہیے. تلاوت کلام پاک کی توفیق کا نہ ملنا یہ ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ کے دربار سے دور ہے. تو اس کا برعکس جو ہے جن لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے کہ روزانہ ایک پارا پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ان کی جگہ ہے, کسی کونے میں بھی ان کا نام ہے. کونے میں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا کلام کی وجہ سے, لیکن میں کہیں نہ کہیں ہے. اور پھر وہ لوگ کہ جن کو قرآن سے ایسا شغف ہے کہ پڑھتے تو ایک ایک پارا ہیں لیکن کبھی ان پر ایسا غلبہ آ جاتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پڑھتے ہی رہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو وابستہ کرو, اس سے روحانی ترقی بہت ہوتی ہے. اور جو حفاظ ہے انہیں بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید یاد رہے یاد رہے. جیسے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو قرآن کا حافظ ہو اور بھول جائے اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حافظ کہلائے, اس لیے کہ اللہ کی نظر میں وہ حافظ قرآن نہیں ہے. تو اب یہ تین حقوق ہیں, قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا, یہ تین بڑے بڑے حقوق ہیں. تو اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں اور عزم کر لیں انشاءاللہ کہ قرآن پڑھنا ہے. اور جو حضرات قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں وہ پکا ارادہ کر لیں کہ اب ہم روزانہ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھیں گے. الحمد سے شروع کرو, چاہے روزانہ کوارٹر پڑھو لیکن شروع کر دو. اور کل سے نہیں, آج تو کم سے کم سونے سے پہلے ایک رکو پڑھ ہی لو. الحمد سے شروع کر کے سورہ بقرہ کا کم سے کم ایک رکو پڑھ لو, اور پھر طے کر لو کہ روزانہ ایک سپارے کی نیت کرو کہ ایک سپارہ پڑھنا, ایک نہیں تو آدھا روزانہ پڑھو. اس میں وقت میں برکت ہوتی ہے اور پھر بہت آسان ہوگا, پھر اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا.
قرآن کے حقوق. میرے بھائیو, قرآن مجید بڑی عظمتوں والا ہے, بڑی رفعتوں والا اور بڑی فضیلتوں والا ہے. ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے قرآن کے حقوق کے سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن سے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے. صرف جلسے میں شرکت کر کے بیانات سن کر چلے جانا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے حقوق کو ادا کر کے عملی طور پر اپنے آپ کو قرآن مجید سے وابستہ کریں. قرآن مجید کے ہم پر کئی حقوق ہیں, ان میں تین بڑے اہم ہیں. پہلا یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ, صحت کے ساتھ, اہتمام سے روزانہ پڑھا جائے. آج یہ طے کر لو کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. انشاءاللہ ایک پارے کی تلاوت کریں گے, اگر اس کی ہمت نہیں تو آدھے سے شروع کریں گے, اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم پاؤ سے, مگر بلا ناگا اہتمام کریں گے. قرآن کی تلاوت کا بڑا نفع ہے. حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید معجون مرکب ہے. معجون مرکب کیا ہوتا ہے میں تمہیں انگریزی میں سمجھاتا ہوں. یوں سمجھو کہ اگر درود شریف ایک وٹامن ہے, استغفار دوسرا وٹامن, تسبیح تیسرا وٹامن وغیرہ, اگر یہ سارے الگ الگ وٹامن ہیں تو قرآن مجید ملٹی وٹامن ہے. جو حضرات تجوید میں کمزور ہیں وہ اس کی تلاوت جاری رکھیں, اور ساتھ ساتھ تجوید کی کلاس میں داخلہ لیں, اور تجوید کے قواعد سیکھ کر صحت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھا جائے. مساجد
جو حضرات قرآن مجید بالکل پڑھنا نہیں جانتے بالکل پڑھنا نہیں جانتے، یا پڑھنا جانتے ہیں مگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ان کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں اسلامک دعوی اکیڈمی میں نظام ہے، ماشاءاللہ لیسٹر سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، اس میں لفبر ہے، نوردمٹن ہے، ایسی جگہوں سے لوگ آتے ہیں صرف قرآن کو صحیح کرنے کے لیے، تو اس میں داخلہ لیجیے. اس کے علاوہ اور کسی جگہ کوئی انتظام ہے تو وہاں داخلہ لیجیے اور قرآن کو صحیح بھی کریں. جو علماء حفاظ قراء ہیں تو قرآن کی صحت آپ نے سیکھ لی ہے، تو اب جب قرآن پڑھیں تو صحت کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں کہ مصلی پر ہیں تو قرآن کے ساتھ پڑھیں صحت کے ساتھ، اور اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں تو نہیں. ہر جگہ پر قرآن ایک جیسا ہونا چاہیے، صحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن.
قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھا جائے. مساجد میں حضرات علماء کرام کے جو دروس ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں تاکہ قرآن مجید کا پیغام سمجھ سکیں. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. میرے بھائیو، قرآن مجید کی تجوید اور صحت کے ساتھ تلاوت کرو. علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھو اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرو. یہ ہیں قرآن کے بڑے بڑے تین حقوق. اس کے علاوہ بھی قرآن کی عظمت کے کئی تقاضے ہیں. اس کتاب کی جتنی عظمت اور محبت بڑھتی جائے گی اتنے ہی وہ تقاضے سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عظمت قرآن. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت خصوصیات تھیں. ان میں سے ایک نمایاں خصوصیت قرآن مجید کی عظمت، محبت اور خدمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق عطا فرمایا تھا کہ عقل حیران ہے. وہ ایسی ایسی باتیں بیان فرماتے تھے کہ وہاں تک ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا. فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے جز
ہمارے یہاں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو کوئی مہمان جب تشریف لاتے ہیں تو انہیں پہلے درجہ علمیت میں لے جاتے ہیں، تو ہم بھی تو حضرت نے فرمایا کہ حفظ کلاس کہاں ہے، تو ہم حضرت کو حفظ کلاس میں لے گئے. حفظ کلاس میں لے گئے تو حفظ کلاس کے جو استاد تھے وہ گدے پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب طلبہ رحل میں قرآن لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت اس کی بہت تاکید فرماتے تھے کہ یہ رحل جو ہے یہ قرآن کے لیے ہے، تو اس میں دوسری کوئی کتاب نہ رکھی جائے. یہ فضائل عمل وغیرہ ممبر کے اوپر لوگ رحل میں رکھتے تھے تو بہت ناراض ہوتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ شاہی تخت پر بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. فرماتے تھے کہ یہ تو قرآن کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں فضائل اعمال. اب یہ حضرت کا جو مزاج تھا، یعنی سچ میں عرض کروں، اس کی وجہ سے تو ہمارے یہاں رحل میں نہیں تھی. ہمارے یہاں رحل میں اس لیے طلبہ کو بٹھاتے تھے کہ اس وقت ہمارے کلاس روم کمرے چھوٹے چھوٹے تھے، تو ٹپائی وغیرہ کے ساتھ وہ کلاس بہت کنجسٹڈ ہو جاتی تھی، تو اس وجہ سے یہ رحل میں ذرا وسعت رہتی تھی. لیکن حضرت خوش بہت ہوئی، تو ہم نے اب تو الحمدللہ وہ حضرت ہی کی وجہ سے وہ نظام باقی رکھا، تو رحل میں تھے. لیکن اس قدر قرآن کی عظمت اور قرآن کی محبت حضرت کے دل میں رچی اور بسی تھی کہ بس داخل ہوتے ہی چہرے کے اوپر وہ خوشی کے آثار تو ظاہر ہوئے رحل کو دیکھ کر. وہ استاد تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کے ایک طرف ہو گئے، تو حضرت نے ایک طالب علم سے کہا کہ قرآن اٹھا لیجئے اپنے رحل سے. قرآن اٹھا لیا اور پھر جو ہے طالب علم سے کہا کہ رحل کو استاد کے گدے کے پاس لا کر کے رکھ دیجیے. تو وہ گدے کے ساتھ وہ رحل کو رکھ دیا. اور مجھ سے کہا یا کسی اور کو کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ نیچے بیٹھ جاؤ اور اچھی طرح دیکھو کہ گدا اونچا ہے یا رحل کی وہ جگہ اونچی ہے جہاں قرآن رہتا ہے. یعنی ہمارا تو ذہن بھی نہیں جاتا. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے, عظمت نہیں ہے, تو یہ سب کہاں سوچیں گے. تو جب دیکھا گیا تو الحمدللہ وہ رحل جو ہے وہ قرآن سے بلندی پر تھا, یہ گدے سے, یعنی قرآن کی جو جگہ ہے وہ. تو صاحب قرآن یہ ہے, قرآن سے محبت, قرآن سے لگاؤ. اتنی عظمت قرآن کے ساتھ تھی. یہ جو ہمارے یہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں سب, اس سے بہت ناراض ہوتے تھے سب مسجدوں میں. فرماتے تھے کہ اپنے بچے کو ننگا نہیں رکھتے اور قرآن کو ننگا رکھتے ہو. کہتے تھے کہ قرآن کے لیے بھی جزدان بناؤ. پھر یہ فرماتے تھے کہ اپنے بچے کے کپڑے ہر دوسرے دن نکال کر کے دھوتے ہو اور جزدان ایک مرتبہ بن گیا اسے دھونے کا نام ہی نہیں. یہ فرماتے تھے کہ بچوں کے لیے کپڑے جب سلواتے ہو تو کسی کے بچے ہوئے کپڑے سے نہیں سلواتے, مستقل خرید کر لاتے ہیں. اور اللہ کے قرآن کے لیے جو جزدان بناتے ہیں تو بچے ہوئے کپڑے سے, مستقل خرید کر لے آؤ. اور یہ فرماتے تھے کہ جب جزدان کو دھوئیں تو یہ چونکہ قرآن کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو اس طرح دھو کہ پانی نچوڑ کر کے کسی برتن میں جمع کر لیا جائے, گٹر میں نہیں جانا چاہیے یہ پانی. اور پھر اس پانی کو ایسی جگہ پہ ڈالو, ایسی جگہ پہ جہاں وہ جذب ہو جائے. زمین پر ڈالو, مٹی پر ڈالو جہاں جذب ہو جائے, اور وہ بھی ایسی جگہ ہو جہاں کسی کے پاؤں رکھنے کے امکانات نہ ہوں, کسی کونے میں جہاں کوئی پاؤں نہ رکھے. ایسا فرماتے تھے کہ بچے کو ذرا کچھ تکلیف ہو جاتی ہے تو پلاسٹر لگاتے ہیں, ہاسپٹل لے جاتے ہیں, سٹیچز لگاتے ہیں, اور قرآن پھٹ جاتے ہیں اور اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی. قرآن کی عظمت ہو, محبت ہو.
فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے جزدان کو مہینے بلکہ سال گزر جاتے
ہیں. ایک شخص جو ہے وہ اسے کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ایسے الٹے سیدھے کام کرتا ہے کہ کسی اور کو سمجھ میں نہیں آتے اس کے کام. اس پہ پیسے لٹاتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بینکرپٹ ہو جائے گا, یہ کیوں کر رہا ہے ایسا. اس لڑکی کی خاطر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. لوگ حیران کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا. اس لڑکی کی خاطر اپنے دوستوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے, دوستوں کو چھوڑ دیا. تو یہ عشق و محبت کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جن کے دلوں میں عشق و محبت نہیں ہوتا ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے جو آزاد مزاج کے لوگ ہیں وہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں اسی طرح لے کر کے چلتے ہیں جیسے نیوز پیپر کو, بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا, دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں حرم شریف میں کتنے بیچارے ناواقف لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں قرآن کی محبت نہیں, کہ پڑھا قرآن اور وہیں زمین پر ہی رکھ دیا. زمین پر رکھ کر کے وہ بات چیت میں لگ گئی, اس لیے کہ اٹھ کر کے وہاں تک اب جانا ذرا بھاری لگتا ہے. وہاں مدرسہ سولتیہ کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم، میرے بزرگ ہیں، میرے اوپر بہت شفقتیں رہی ہیں حضرت کی، عربی ہیں. ان سے خود میں نے یہ واقعہ سنا کہ ایک دن میں حرم شریف میں، وہ تو وہیں نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دن میں حرم شریف سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کوئی ہجوم ہے، تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے عربی زبان بولنے والا، یعنی عربستان کا رہنے والا، وہ اپنی جوتیوں کے اوپر قرآن کو رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے، لوگ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے قرآن اور جوتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث سے ثابت کرو کہ ایسے الفاظ مجھے حدیث میں سے لا کر کے دو کہ جس میں ایسا ہو کہ قرآن جوتے پر، جوتیوں پر نہیں رکھا جاتا. تو حضرت مولانا غیرت والے بھی ہیں، غیرت ایمانی بہت ہے ماشاءاللہ، بزرگوں کی تربیت یافتہ ہیں اور وہیں رہتے بھی ہیں، عربی بھی بہت عمدہ بولتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، تو حضرت آگے بڑھے، حضرت مولانا، اور آگے بڑھ کر کے حضرت مولانا کے ہاتھ میں اپنی جو جوتیاں تھیں وہ اس کے سر پہ رکھ دی، اس کے سر پہ. تو وہ جھنجھلا اٹھا غصے میں کہ میرے سر پہ تم نے جوتیاں رکھ دی. تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ تیرے سر پہ میری جوتیاں نہیں رکھ سکتے؟ یہ تو بدی ہی چیز ہے. مسجد کے اندر یوں قبلے کی طرف پاؤں لمبے کر کے بیٹھتے ہیں لوگ، اور ان کو سمجھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ. یہ تو بدی ہی چیز ہے، نیچرل ہے، فطری چیز ہے کہ آدمی مقدس چیز کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو کوئی چومتا ہے تو یہ بدعت ہے، چومتا ہے تو بدعت ہے. قرآن مجید کو کوئی آنکھوں سے لگاتا ہے تو یہ بدعت ہے. یہ تو جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی ویسا عمل کرے گا. کسی سے ہم صرف السلام علیکم کہتے ہیں، اور کسی سے ملتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ذرا ہاتھوں کو بھی، اور کسی کے بارے میں دل چاہتا ہے کہ ذرا گلے بھی لگا لے، اور کسی کے بارے میں دل چاہتا ہے کہ ذرا چومے بھی ادھر ادھر ان کو. ان سب چیزوں کا تعلق تو محبت سے، لیکن جو محبت سے کورے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. محبت سے جو کورے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالی ان سب سے ہمیں بہت محبت عطا فرمائے، بہت محبت. جن لوگوں نے اللہ سے اور کلام اللہ سے محبت کی، وہ اس محبت کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالی شانہ نے ولایت عطا فرما دی، ولایت عطا فرما دی. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق دے.
فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے جزدان کو مہینے بلکہ سال گزر جاتے ہیں لیکن اس کو دھویا نہیں جاتا، حالانکہ ہم اپنے کپڑوں کو دو تین دن پہن کر اتار دیتے ہیں اور صفائی کی فکر کرتے ہیں. حضرت تاکید فرماتے تھے کہ جزدان کو بھی اسی طرح اہتمام سے دھونا چاہیے، اور ادب اور احترام اتنا تھا کہ فرماتے تھے کہ جس پانی سے دھویا جائے اسے گھتر میں مت جانے دو، اس لیے کہ اس پانی کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی ہے. فرماتے تھے کہ جزدان کو اس طرح دھو کہ پانی برتن میں محفوظ ہو جائے، اور پھر اس پانی کو نرم زمین پر بہاؤ تاکہ وہ جذب ہو جائے اور ایسی جگہ پر جہاں کسی کے قدم پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اہل علم کا احترام، قرآن مجید کے ادب و احترام میں یہ بھی شامل ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن یا قرآن کا علم ہے، چاہے وہ عالم ہو، قاری ہو یا حافظ ہو، اس کے ساتھ بھی احترام کا معاملہ کیا جائے۔ آج کل اس سلسلے میں بڑی غفلت پائی جا رہی ہے، بلکہ اب تو بہت سی مجلسوں کا موضوع ہی علماء کرام کی غیبت ہوتا ہے۔ توبہ توبہ میرے بھائیو، علماء کی غیبت سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا ہے کہ علماء کے گوشت سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء کی غیبت مت کرو، اس لیے کہ علماء کی غیبت ان کا گوشت کھانا ہے، اور وہ چونکہ زہریلا ہوتا ہے اس لیے روحانی موت کا خطرہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ایمان تک سلب ہو سکتا ہے۔ عزیزو، اہل علم سے محبت رکھو، اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم بغض سے اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان استطعت فکن عالما، وان لم تستطع فکن متعلما، وان لم تستطع فاحببهم، وان لم تستطع فلا تبغضهم۔ اگر تو عالم بن سکے تو بن جا، نہیں تو طالب علم بن جا، اگر نہیں تو طلبہ اور علماء سے محبت کر، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم ان سے نفرت مت کر۔ علماء سے بغض رکھنے والوں کی اولاد علم سے محروم۔ علماء سے بغض رکھنے والے کے گھر میں علم نہیں آتا، اور جو علماء سے محبت رکھتا ہے چاہے وہ جاہل ہو۔
آج ہمارے مولانا زبیر کولا صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، تو مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں ان کے لیے، وہ ان کی تنقیص نہیں، آپ کو سمجھ میں آئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یوں سمجھو کہ وہ دیہات کے ایک ان پڑھ آدمی تھے، دیہات کے رہنے والے، لاجپور کے رہنے والے، تو جیسے نارمل ایوریج درجے کے، ان کی 70-80 سال کی عمر ہوگی، تو اس زمانے میں کیا مکتب میں بھی تعلیم ہوتی تھی ہمارے گجرات میں۔ لیکن میں نے یوسف بھائی کو دیکھا کہ علماء اور طلبہ سے ان کو بہت محبت تھی، مولانا زبیر کولا صاحب کے والد صاحب، علماء اور طلبہ سے ان کو بہت محبت تھی۔ میں ان کو دیکھتا تھا جب میں نیا نیا فارغ ہوا تھا، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کبھی ان کے یہاں جانا ہوا، کہ وہ ہم تو خادم بن کر جاتے تھے، لیکن پورا ہمارا بھی احترام وہ کرتے تھے، کہ بھائی ہمیں شرمندگی بھی بہت ہوتی تھی کہ حضرت کے ساتھ قریب قریب ہمارا بھی اتنا ہی احترام ہو رہا ہے، ذرا یوسف بھائی تھوڑا اتنا ان کو علماء طرح والی سے۔ تو میرے خیال میں ان کی 6 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں، میرے خیال میں 10 اولاد ہیں ان کی، 10 کے 10 عالم بنے، سب 6 کی 6 بیٹیاں بھی عالمہ اور 4 بیٹے بھی عالم، اور چاروں کے چاروں بیٹے عالم، اور نواسوں اور پوتوں کے اندر کتنے عالم ہیں اور کتنے حافظ ہیں گننے جاوے تو وہ تو ہم کر ہی نہ سکے۔ یعنی یہ سلسلہ ابھی بھی چالو ہے آگے، حفاظ اور علماء کا۔ پھر جو لڑکے ہیں ان سب کی شادیاں ہوئی آپاؤں کے ساتھ، لڑکیاں جتنی ہیں ان سب کی شادیاں ہوئی علماء کے ساتھ، تو 20 علماء تو یہی ہو گئے خاندان میں۔ تو آج جب ان کا انتقال ہوا تو کتنے 20 تو ان کے یہ بہوئیں اور داماد اور لڑکے اور لڑکیاں، 20 تو وہی اہل علم ہیں، تو کتنا ان کے لیے سارے ثواب بھی کر رہے ہوں گے وہ لوگ۔ جنازہ اٹھے گا تو خاندان ہی کے سارے حفاظ اور علماء جنازہ اٹھائیں گے۔ جو علماء کا احترام کرتے ہیں ان کے گھر میں علم آتا ہے اور علم باقی رہتا ہے، اور جو علماء کا احترام نہیں کرتے ان کے گھر میں علم اگر ہے پہلے سے تو وہ بھی پھر چلا جاتا ہے، اولاد عالم نہیں بنتی، یا بنتی ہے تو غلط رستے پر۔ بعض میرے ایسے دوست ہیں جنہیں اس بات کا بہت قلق ہے کہ بہت کوشش کے باوجود بھی میرے بیٹے حافظ یا عالم نہیں بن سکے. تو میں ان کو تسلی دیتا ہوں کہ اللہ پر میں بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی حافظ یا عالم بنے گا. آپ کے پوتوں میں, آپ کے نواسوں میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے مرض ضرور. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ کی پوری زندگی کو دیکھتا رہا ہوں کہ آپ علماء اور طلبہ سے بہت محبت رکھتے ہیں اور ان کی تنقید نہیں کرتے. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو علم والوں کا احترام کرتا ہے اس کے گھر میں ضرور علم آتا ہے. یہ تجربہ بتاتا ہے تاریخ. آتا ہے, کہیں نہ کہیں سے آئے گا اور وہ دین کا خادم بنے گا, حدیث کا خادم, قرآن کا خادم. ان کو تسلی دیتا ہوں. اور ان کو قلق اسی لیے ہے کہ ان کو علماء سے محبت ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ ہم تو نہیں پڑھ سکے, کم سے کم ہماری اولاد پڑھ جاتی, ہمارے گھر میں علم آتا. اللہ تعالی شانہ ہوئے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسا بھی ہوا اور ہوتا ہے کہ علماء کی مخالفت, علماء کی تنقیص, اور اولاد پڑھ بھی گئی لیکن غلط رستے بھی پڑھ گئی, غلط رستے بھی پڑ گئی, نظریات بدل گئے, خیالات بدل گئے, عقیدے میں خرابی آ گئی اور بری چیز کی طرف لوگوں کو بلانے والی بن گئی. بس بھائی اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج. اس لیے علماء جس طرح قرآن کا احترام کرنا ہے تو قرآن, یہ جو قرآن تو ایک بک ہے نا, اس کا کیوں آپ, وہ پیپرز کا کیوں آپ احترام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے. تو یہ حافظ قرآن, یہ حافظ قرآن, یہ حافظ قرآن, ان کے سینے میں بھی تو قرآن لکھا ہوا ہے. کسی جگہ پر ٹپائی کے اوپر اگر قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے تو کوئی پشت کر کے نہیں بیٹھتا. تو دل میں حافظ قرآن کا اتنا احترام ہونا چاہیے کہ پیچھے دیکھا کہ حافظ قرآن ہے یا کوئی عالم ہے تو آدمی ہٹ جاوے. یعنی اتنا اگر دل میں احترام ہے کہ وہ خود وہ احترام اسے مجبور کرتا ہے تو بہت کچھ ملے گا اسے. ہاں اوپر اوپر سے کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, دل کہتا ہے کہ نا, مجبور ہو جاتا ہے آدمی. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی ایسے شخص کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے جو حافظ قرآن ہے. تو بات بھی سمجھ میں آئی حضرت کا یہ ملفوظ پڑھنے کے بعد کہ قرآن جہاں ہوتا ہے وہاں ہم پاؤں نہیں پھیلائیں گے, تو اس کے سینے میں بھی تو پورا قرآن ہے, تو اس کی طرف کیسے پاؤں پھیلا سکتے. تو لیٹنے سے پہلے بھی وہ سوچتے تھے کہ ادھر طالب علم ہے تو یہ نام عظمت ہوگی, تو بتلانا نہیں پڑتا کہ ادھر قرآن ہے, آپ ذرا ادھر ہو جاؤ. وہ خود بخود اسی کے گھر میں سوئے گا تو پہلے دیکھ کر سوئے گا کہ قرآن کتابیں کہاں ہیں, پھر سوئے گا. اللہ تعالیٰ ایسی محبت, ایسی عظمت قرآن کے ساتھ, اسلامی شعائر کے ساتھ, دین کی چیزوں کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس کی کوشش کرو. ابھی جھوٹ موٹ ہی شروع کرو تو دل میں پھر اترے گی یہ بات. جھوٹ موٹ ہی شروع کرو, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. تو جیسے مولانا نے کہا, ہم بہت خوش قسمت ہیں, ہمارے قاری فیصل جو ہیں میرے بہت چاہنے والے بھی ہیں اور مجھے بھی ان سے بہت چاہت ہے. رمضان المبارک میں یہاں آتے بھی ہیں اعتکاف میں, تو وہ تو ابھی وہاں باربیڈوس میں ہیں, لیکن ان کے بھائی یہاں ہیں مسعود, ان کا ٹیکسٹ آیا میرے اوپر کہ ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا عصر مغرب کے درمیان آ جاؤ اچھا رہے گا, اس وقت تو وہ جنازے کا ہمیں خیال نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بات کرنا, مجھے گلے میں کل تو بہت تکلیف تھی. تو میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا بھائی مسعود کو دیکھو کیا بات. کہا کہ وہ تو قاری صاحب کی چاہت یہ ہے کہ اس کا ختم قرآن یہاں ہو جائے. کیونکہ بہت اچھا بھیان نے پھر یہ کہا مولانا احمد صاحب نے کہ مجلس میں لے آؤ, تاکہ ہماری مجلس میں آنے والے سب لوگوں کو اس ختم قرآن کی برکتیں حاصل ہو جائیں. تو یہ آئے ہوئے ہیں بانٹلی سے, تو ان سے قرآن اب ختم کراتے ہیں انشاءاللہ. قاری صاحب کی ایک بچی ہے, وہ بھی حافظہ ہے ماشاءاللہ, اور گھر میں پڑھایا دونوں کو خود قاری صاحب نے, ان کو بھی قرآن کے ساتھ بہت شغف ہے, بہت شغف, قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام, روزانہ 3 پارے سے کم نہیں پڑھتے, بلکہ منزل ہفتے میں ختم کر دیتے ہیں قرآن مجید ماشاءاللہ. تو دیکھو سب کام کاج کے ساتھ کرنا چاہیے, آپ طے کر لیتے ہیں تو کیوں نہیں ہوگا. ہمارے ایک چاہنے والے ہیں, ان کا وہ بھی جدہ منتقل ہو گئے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں آنے کے بعد تو مجھے 12 اور 16 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے چلتے پھرتے کسی طرح تسبیح تو پوری کر لیتا ہوں مگر ذکر بالزہر چھوٹ رہا ہے. تو آپ اس میں میری رہنمائی فرمائیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا 12 اور 16 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو ذکر بالزہر چھوڑنا پڑا, تو ذکر بالزہر کی طرح اور کتنی چیزیں آپ نے چھوڑی ہے زندگی میں سے؟ تو انہوں نے غور کیا اور کہا کہ بس ایک ہی چیز چھوڑی ہے. میں نے کہا دیکھو شیطان نے آپ کو کیسے پکڑ لیا. میں نے کہا آپ کو تو ذکر 5 تسبیح کا دیا ہے جس میں 15 منٹ چاہیے, تو 12 اور 16 گھنٹہ کام کرنے کی وجہ سے جو وقت بچانے کے لیے آپ نے صرف 15 منٹ ہی بچائی ہے ذکر چھوڑ کر, وہ سمجھ گئی نفس کا مکر. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, وقت طے کر لو, وقت طے کر لو. مسجد سے نکلتے نکلتے ہم لوگوں کو 15-20 منٹ نکل جاتے ہیں. بھائی نکل جانے تو سب ہمارا وقت ضائع کرنے والوں کو, ہم بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے رہیں. کوئی وقت طے کر لو کہ بھائی اس نماز کے بعد اس وقت تک نہیں نکلنا ہے جب تک کہ ہم ہماری تلاوت سے فارغ نہ ہو جائے. اور سب سے اچھا یہ پرانے لوگوں کا معمول, سب کچھ صبح کو کر لینے کا, تمام معمولات سے فارغ ہو جاؤ صبح کو. ہم کیا کرتے ہیں شام کو کریں گے, تھک جاتے ہیں پریشان, صبح کو سب, اور اس کے لیے جلدی سو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے بھائی, اللہ توفیق. ممبر پہ بیٹھا بیٹھا آ جاؤ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام، والعفو عما سلف وكان. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے متقی بندوں میں شامل فرما، اپنے مقربین بارگاہ میں شامل فرما. یا رحم الراحمین، ہم بڑے گنہگار ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. نفس کے چنگل سے ہمیں نجات عطا فرما. الہ العالمین نفس کے چنگل سے ہمیں نجات عطا فرما, نفس کے چنگل سے ہمیں نجات عطا فرما. الہ العالمین نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین توفیق عطا فرما. الہ العالمین فکر آخرت نصیب فرما, فکر آخرت نصیب فرما, اصلاح کی فکر نصیب فرما, تزکیہ کی فکر نصیب فرما. ہمیں نسبت و احسان سے مالا مال فرما, نسبت و احسان سے مالا مال فرما, نسبت و احسان سے مالا مال فرما. الہ العالمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما, اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما, کثرت درود کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہماری زبانوں کو ذکر اللہ سے تر و تازہ فرما, ہمارے قلوب کو تیری یاد سے منور فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی معرفت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما. الہ العالمین نیکیوں کی رغبت نصیب فرما, طاعات کی رغبت نصیب فرما. الہ العالمین نافرمانیوں سے نفرت نصیب فرما. الہ العالمین نافرمانیوں سے نفرت نصیب فرما, نافرمانیوں سے نفرت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین قرآن مجید سے تعلق نصیب فرما, قرآن مجید سے محبت عطا فرما. الہ العالمین صحت کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرما. رغبت نصیب فرما, عظمت نصیب فرما, محبت عطا فرما, احترام نصیب فرما. اے ارحم الراحمین قرآن کو حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسروں تک اس مبارک پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. الہ العالمین جس بچے نے ابھی قرآن مجید کی تکمیل کی ہے, الہ العالمین اسے بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما. مرتے دم تک الہ العالمین قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسے عامل بالقرآن بنا دے, اسے حامل قرآن بنا دے, اسے صاحب قرآن بنا دے. الہ العالمین اسے قرآن کے معانی سمجھنے والا بنا دے. الہ العالمین قرآن کے علوم و معارف سے اس کے سینے کو ہمارے سینوں کو منور فرما. اے ارحم الراحمین اسے امت کے قائدین میں شامل فرما. الہ العالمین اسے پوری امت کے لیے ہدایت کا مینار بنا دے. الہ العالمین ہدایت کا چراغ بنا دے. الہ العالمین, الہ العالمین اسے ہم سب کی, اس کے ماں باپ کی, جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آخرت میں ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے. اسے بھی ہمیں بھی صراط مستقیم پر جمع دے. الہ العالمین حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت نصیب فرما, حق اختیار کرنے کی, باطل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین باطل سے بچا لے, باطل سے بچا لے, باطل سے بچا لے. حق نصیب فرما, حق نصیب فرما, حق نصیب فرما. الہ العالمین رعونت سے بچا لے. الہ العالمین کبر سے بچا لے, عجب سے بچا لے. اے ارحم الراحمین قرآن مجید سے ہم سب کو وابستگی عطا فرما. الہ العالمین قرآن مجید کی برکت سے ہماری دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچا لے. ہم میں جو بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفائے کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. دینی دنیاوی ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.